أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hamari guftugu ho rahi thi ibadat aur ibadat ke maana aur uske asrar ke hawale se uski haqeeqat ke aitbaar se. Aur pichli dafa maine aapke samne jo cheez rakhi thi wo ye ke jitni bhi ibadat hain inhe ke ibadat ki qisme ek alag baat hai. لیکن عبادت کی جو حقیقت ہے اس کے بیسیکلی دو ڈائمنشنز اور دو اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک تکوینی پہلو ہے, تکوینی پہلو کا مطلب ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لاز آف نیچر, اور ایک تشریعی پہلو ہے یعنی اکارڈنگ ٹو دا لاز آف شریعت. ٹھیک ہے, اور تکوینی پہلو کے حوالے سے جو اہم ترین بات تھی وہ یہ کہ عالم تکوین میں جو یعنی نیچرل سسٹم میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ علت اور معلول کا رشتہ ہے, یعنی کاز اینڈ افیکٹ کا رشتہ ہے. اور بائی ڈیفالٹ یا کہہ لیں اس کو بائی ڈیفالٹ کہہ لیں یا جبر کہہ لیں, بائی فورس کہہ لیں یا بائی انفورسمنٹ کہہ لیں, کہ کوئی بھی کہ ہر افیکٹ اپنے کاز کے سامنے خاضع اور خاشع ہے, یعنی اس کے سامنے جھکا رہنے پر مجبور ہے اور اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اور اسی طریقے سے نیچرل سسٹم میں خدا نے جو نظام بنا دیا ہے کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اس نظام کے خلاف چلی جائے اور اس کے خلاف جا کر زندہ رہ سکے یا سلامت رہ سکے. یعنی میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اختیار ہے کہ ہم نیچرل سسٹم کے خلاف کام کریں, لیکن جیسے ہی ہم وہ کام کرنا شروع کریں گے تو ہماری زندگی فوراً ہی ختم ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھئی ان زندہ رہنے کے لیے سانس لینا کیوں ضروری ہے, میں نہیں پسند کرتا اس چیز کو. جیسے ہی وہ سانس لینا بند کرے گا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ زندہ رہنے کے لیے دل کا دھڑکنا اور ہارٹ پمپنگ کیوں ضروری ہے, میں اس کو بند کر دوں, جیسے ہی وہ اس چیز کو بند کرے گا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو عالم تکوین اور نیچرل سسٹم میں جو کچھ قوانین خدا نے بنائے ہیں وہ قوانین انفورسڈ ہیں اور ان کے خلاف نہیں جایا جا سکتا. چاہے کوئی یہ کہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں یا کوئی یہ کہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس حوالے سے یعنی تکوینی نظام میں ہر مخلوق خدا کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو کام خدا نے اس کے ذمہ لگایا ہے اس کی ذمہ داری دی ہے, ہر ایک اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. اور یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبادت کی جو یونیورسل تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے, تخلیق کیا گیا ہے, وہ اس مقصد کو پورا کرے اور ادا کرے. اچھا, اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے بیسیکلی شریعت سے. یعنی پرابلم تکوین میں نہیں ہے, پرابلم کہاں پر ہے؟ تشریع میں, شریعت میں. اچھا, شریعت کے حوالے سے یعنی کہ یہ ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا لیکن میں آج پھر اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ تشریعی پہلو کا یا شریعت کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے, اس کو کوئی بتائیں گے کہ شریعت جب خدا نے دی ہے, بنائی ہے, ہمارے ہم سے کہا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو, کیوں ایسا کیا گیا؟ قوانین تشریعی کا بنیادی مقصد کیا ہے انسان کو دینے کا؟
سے بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ فری ویل کو ایک ڈائریکشن دیں تاکہ وہ اس ڈائریکشن میں چلے.
جی, یعنی کہ اصل چیز کیا ہے, یعنی کہ بنیادی مقصد ہے تکامل. تکامل کا مطلب اپنے کمال تک پہنچنا, لیکن کمال تک پہنچے کس طریقے سے؟ فری ول کے ساتھ, یعنی اختیار کے ساتھ. تو اس میں ایک جو بڑی اہم چیز ہے, یعنی کہ یہ میں نے کیوں اس بات کو ذرا زیادہ دقت کے ساتھ دہرانے کی کوشش کی, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے قوانین جو ہیں وہ خدا نے گویا اپنی مرضی کے تحت بنائے. اس لیے بعض اوقات جیسے ایک چیز ہمارے ہاں بھی ہے, بدع کہلاتی ہے, اس پر کافی اہل سنت بھی اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس بھی اس قسم کی چیزیں ہیں. بدع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بعض چیزوں میں خدا کی بات یا خدا کی مرضی تبدیل ہو جاتی ہے, جو اوریجنل ہیں. جیسے قرآن کریم میں بھی بعض جگہوں پہ ناسخ اور منسوخ کا کنسیپٹ موجود ہے, یعنی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو شروع میں آئی تھیں لیکن بعد میں دوسرے آیتوں نے ان کو منسوخ کر دیا. کہتے ہیں اچھا خدا نے اپنا حکم بدل دیا. خدا نے نہیں بدلا ہے. ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب انسان کی مصلحت کے تحت ہے اور انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے. اس کا خدا سے تعلق نہیں ہے, خدا کے لیے نہیں ہے شریعت, شریعت انسان کے لیے. اور یہ جب تک ہم نقطہ نہیں سمجھیں گے نا, اس وقت تک شریعت پر انسان صحیح معنوں میں عمل کر نہیں سکتا. یعنی جب تک ہم شریعت کو یا عبادات کو اون نہیں کرنا شروع کر دیتے, یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نماز خدا کی ہے. نماز خدا کی نہیں ہے, نماز میری ہے. تو یہ نماز سے خدا کو کچھ نہیں کرنا ہے, نماز میری ملکیت ہے. جس طریقے سے گاڑی آپ کی ہے, جس طریقے سے گھر آپ کا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو صاف رکھیں اور ویل مینٹین رکھیں, ہے نا, کیونکہ آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ میری سواری ہے کہ جو میرے آنے جانے کے کام آتی ہے, اس کو اچھی حالت میں رہنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ عبادات آپ کی سواری ہیں جو آپ کو جنت میں لے جائیں گی. جس دن ہم نے اس حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ شریعت اور قوانین شریعت یہ خدا کی چیز نہیں ہے جو ہمارے سر پر کسی ٹوپی کی طرح پہنا دی گئی ہے, یہ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے کہ بھگتو اس کو, نہیں, بلکہ یہ وہ تمام اسباب اور وسائل ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں دیے گئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ترقی کریں, ہم اپنے کمال تک پہنچیں. تو اس کو صحیح حالت میں رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا بینیفٹ ہے. جس طریقے سے آپ اپنی گاڑی صحیح رکھتے ہیں, جس طریقے سے آپ اپنا گھر صحیح رکھتے ہیں, جس طریقے سے آپ اپنی جاب صحیح رکھتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنی آخرت کا شعور رکھتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے عبادات کا نظام درست رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری سواری ہے, یہ ہمیں لے کے آگے جانے والا ہے, یہ ہمیں ترقی دینے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات کہ قوانین شریعت آزمائش کی شکل میں, یعنی ان اے ٹیسٹنگ وے اپلائی کیے گئے ہیں, لیکن اس کا مقصد ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اپنے کمال کو حاصل کرے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ اس کو ایک ٹیسٹنگ وے میں خدا نے ہمارے سامنے رکھا ہے. ٹیسٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جتنے بھی قوانین شریعت ہیں وہ انسان کے جسمانی مزوں کے اگینسٹ جاتے ہیں, یہ ٹیسٹ ہے بیسیکلی. یعنی جیسے روزہ ہے, روزے میں کھانا پینا چھوڑ دو. نماز ہے, نماز کے اوقات میں, نماز کے اوقات میں کہ جیسے صبح اٹھنا ہے نیند چھوڑ دو, دوپہر کی نماز ہے اپنے کاروبار چھوڑ دو, اینڈ سو آن. کہ انسان کے دنیاوی معاملات اور جسمانی لذتوں کے اگینسٹ جاتی ہیں چیزیں, عبادات کا نظام و قوانین شریعت کا یہ ٹیسٹ ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے خدا کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے یا یہ خدا نے اپنے لیے بنائے. یہ بنائے گئے ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم اپنے اختیار کے ذریعے سے, اپنی سوچ و فکر کے ذریعے سے اس پر عمل کریں اور اپنے کمال تک پہنچیں. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے. اور اس حوالے سے شرعی قوانین کے اعتبار سے اس نظام میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے, تو لہذا معصیت اور خطا کا امکان موجود ہے. یعنی جبر کا مطلب ہے کہ یہاں پر خدا نے کوئی چیز زبردستی مسلط نہیں کی ہے, ہاں جی, تو اس لیے معصیت اور خطا ممکن ہے, جیسے عالم تکوین میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی نظام خدا کو توڑ دے, لیکن تشریعی قوانین کے لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ لوگ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ دیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہا جاتا ہے, یہ معصیت اور خطا ہے, یہ گناہ ہے جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو کچھ اور باتیں یعنی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کہ انسان شریعت کے حوالے سے ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو متفکر اور مختار ہے, سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ خدا نے ہمیں کیا چیز دی ہے, فکر کی قوت دی ہے, سوچنے کی قوت دی ہے, پاور آف انالیسس دی ہے. اس کا کیا مقصد ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اندھے اور بہرے اور گونگے ہو کے عبادت کریں, صحیح, یعنی عبادات کے قوانین کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ بس یس سر اور ختم, بلکہ عبادات انجام دی جائیں معرفت کے ساتھ, سمجھ کر, اور معرفت آئے گی تفکر کے ذریعے سے, یعنی جب آپ ایک چیز پہ غور کریں گے, فکر کریں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ انسان پہلے تو خود نماز میں غور و فکر کرے, جو انشاءاللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ نماز کے مختلف پہلوؤں پہ غور و فکر کریں, پھر ان فیکٹ اپنے اندر اس کے اثرات پر غور و فکر کریں, یعنی کہ جو ابتدائی معرفت سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ عبادات انجام دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ میں کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ میں کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے, آپ کے اندر کیا اثرات پیدا, اس میں تفکر کریں. تو انسان خود خدا نے بنایا ہے, یعنی کہ یہ قوانین شریعت کے وزا وز جسے ہم کہتے ہیں فیس ٹو فیس, انسان کیا ہے, ایک ایسا موجود ہے جو متفکر ہے, اور خدا نے قوت فکری اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو خالی سمیٹ کے ہم ایک طرف رکھ دیں یا خالی دنیا کے کاموں میں استعمال کریں, بلکہ خدا نے قوت فکری دی ہے کہ اس لیے کہ سب سے زیادہ اسے خدا کی باتوں کو سمجھنے میں استعمال ہونا چاہیے, انسان کی فکر کی طاقت کو یا مینٹل پاورز کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار کیا ہے, یعنی پورا اختیار دیا ہے رستہ چوز کرنے میں, انتخاب کرنے میں. دو باتیں اس میں اور اہم ہیں کہ رستہ سلیکٹ کرنے کے بعد یا رستے کی چوائس کے بعد دو چیزیں آتی ہیں, اور ان دونوں میں بھی انسان آزاد ہے. پہلی چیز یہ آتی ہے کہ میں اس رستے پر کب تک اور کتنا چلوں گا. میرا یہ جملہ شاید شروع میں آپ کو عجیب لگے, لیکن آپ جب غور کریں گے نا تو آپ کو اس کی تھوڑی گہرائی کا اندازہ ہوگا کہ ایک رستے کا آپ نے انتخاب کیا کہ میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں, مثال کے طور پر میں اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں عبادات میں روزہ انجام دینا چاہتا ہوں, کہاں تک چلیں گے اس کو لے کر آپ. یہ دین کو جب آپ نے اختیار کیا کہاں تک جائے گا یہ دین آپ کے ساتھ, قبر تک جائے گا, جنت تک جائے گا, قیامت کے میدان تک جائے گا, یا خدا تک, لقاء اللہ تک جائے گا. ان سب چیزوں کا اختیار بھی خدا نے کس کو دیا, انسان کو دیا. یعنی جب آپ دین اور دین کے قوانین کو ایکسیپٹ اور ایڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس یہ چوائس بھی موجود ہے کہ میں اس دین کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں. کوئی یہ کہے گا کہ میں اس دین کے ذریعے سے بس اپنی مثال کے طور پر موت اچھی کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی چوائس ہے. میں اس دین کے ذریعے سے جنت تک پہنچنا چاہتا ہوں, پھر جنت کے کس درجے تک جانا چاہتا ہوں, اس میں بھی چوائس ہماری ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی دین جیسے میں نے کہا کہ سواری ہے, اس سواری پر بیٹھ کے آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں, صحیح ہے, یہ بھی چوائس آپ کے پاس ہے. یہ خدا نہیں کرے گا, یہ کام ہمیں چوز کرنا ہے, یہ اپنی ڈیسٹینیشن کا تعین ہم کو کرنا ہے. اور ایک اور بہت عجیب چیز, ایک اور بہت عجیب بات ہے دین کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا بھی اختیار دیا گیا ہے کہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت رہے یا فرق پیدا ہو جائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی انسان اندر سے بے دین ہو ظاہری طور پہ دیندار ہو، یا انسان اندر اور باہر دونوں حالتوں میں دیندار ہو، یہ اختیار بھی قوانین شریعت کے حوالے سے انسان کو دیا گیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کلیئر ہو؟
یا تو ظاہری طور پہ دیندار ہو یا تو دونوں طور
پہ دیندار. ہاں، یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے باطن میں دیندار نہ ہو، ظاہری طور پہ دیندار ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. یعنی منافقت کا اختیار بھی انسان کے پاس ہے. پہلا اختیار کیا ہے؟ انکار کر دینے کا، یعنی کفر کا. دوسرا اختیار کیا ہے؟ ظاہر و باطن میں فرق رکھنے کا، یعنی منافقت کا. اور تیسرا اختیار کیا ہے؟ کہ ظاہر اور باطن میں یکسانیت پائی جائے، یعنی ایمان.
اس کنڈیشن سے اگر دیکھیں تو پھر تو وہ والی بھی کنڈیشن جو فورتھ کنڈیشن ہے
کیا؟
کہ اندر دیندار ہو باہر نہ ہو، جو پوسیبل نہیں
ہے. نہیں، پوسیبل نہیں ہے.
تو پھر یہ والی تھیوری اپلیکیبل نہیں ہوتی.
کیوں؟ کیوں؟
کیونکہ اگر ایسا ہے تو چاروں کنڈیشن.
نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے آپ اپلائی کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان کا قلب دیندار ہو جائے گا تو اس لیے، یعنی کہ کیونکہ پھر وہ تکوینی درجے پہ چلی گئی وہ چیز، علت و معلول میں چلی گئی وہ چیز، یعنی کہ علت و معلول کے ڈومین میں چلی گئی، کہ انسان کا ظاہر جو ہے وہ حقیقتاً اس کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے.
ہم سمجھ رہے ہیں ابسرڈ بحث ہے، لیکن تھیورٹیکلی تو ایسا ہونا چاہیے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں. تو اس کے مطلب کسی حد تک کنٹرول ہے. بس ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کسی حد تک کنٹرول ہے.
اب وہ حد تکوین ہے. تکوین کی حد میں اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ کنٹرول ختم ہو جائے گا. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تکوینی نظام یہ ہے کہ ہر معلول اپنی علت کے تابع. اچھا، اس میں پھر آپ ایک سوال یہ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ منافقت کیسے پوسیبل ہے؟ کہ اگر اندر وہ ہے مسئلہ تو پھر باہر بھی مسئلہ نظر. ایسا ہے قرآن کریم میں. آپ اگر جہاں جہاں منافقین کے بارے میں دیکھیں گے آیتیں، سورہ منافقون میں یہ ہے کہ یہ بات قرآن نے بتائی ہے کہ یہ اپنے تئیں اپنے کو دیندار شو کرتے ہیں، لیکن یہ علامتیں ہم بتا رہے ہیں، اس سے تم فوراً پتہ چلا لو گے کہ ایمان ان کے اندر نہیں ہے. تو بیسیکلی اندر اور باہر کا فرق ہونا تکوینی طور پہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس میں ایک امکان منافقت کا ہے جو کہ حقیقتاً پاسبل نہیں ہوتی، لیکن انسان کے پاس بہرحال یہ وہ فری ویل والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنے کو شو آف کر سکتا ہے. تو یہ، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، پتہ نہیں آپ اس کو اس انداز سے ریسیو کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ہیں بہت اہم باتیں. اور اس میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے کہ آج کے بعد سے ہم یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ دین خدا کا ہے یا رسول خدا کا ہے. یہ جو ہے نا، شاید آپ کو بات عجیب سی لگ رہی ہو، لیکن جب تک ہم اس مقام پہ نہیں آتے، جب تک ہم اپنے دین کو اون نہیں کرنا شروع کریں گے، اس وقت تک ہمیں قوانین شریعت اور دین کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ جو آخری دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آزادی کی، اس سے ہمیں بہت اہم ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین کے ذریعے سے، دین کا اسکوپ لقاء اللہ تک ہے. دین جو ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے؟ کہ یہ سواری ہمیں خدا کی ملاقات تک لے جا سکتی ہے، لیکن یہ چوز ہمیں خود کرنا پڑے گا. یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے یہ چیز چوز نہیں کرے گا کہ آپ کے لیے کوئی اور اس اختیار کو نہیں چاہے گا کہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے. اچھا، اور یہ چیز ہم بیان کر چکے ہیں کہ میں صرف ایک جملے میں اس کو دہرا دوں، قوانین شریعت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ چوائس اور فری ول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، بلکہ صرف رستے کی چوائس میں اختیار ہے، نہ کہ نتیجے میں اختیار ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک شخص اگر گناہ کا رستہ خدا نخواستہ اختیار کرتا ہے، منافقت کی راہ پر آتا ہے، تو اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس رستے پہ چلا جائے، نتیجے پہ اختیار نہیں ہے کہ اس رستے پہ جا کے بھی خوش رہ سکتا ہے، اس رستے پہ جا کے بھی انسان خوش رہ سکتا ہے، ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. بلکہ جو ایمان کے رستے پر چلے گا وہ خوش اور مطمئن اور پرسکون رہے گا، اور جو اس سے ہٹ کے کسی راہ پہ جائے گا اس کے لیے تباہی و بربادی ہے. تو نتیجہ متعین ہے، چوائس میں اختیار ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ شریعت کے حوالے سے بھی. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں یعنی عبادت کے حوالے سے، کہ ہر عبادت کا ایک ہدف ہے. اس چیز کو بھی بالکل شروع میں جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ہدف کیا ہے؟ مینلی کہ انسان ذاکر ہو جائے، اور ذاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یاد خدا انسان کے وجود میں رچ بس جائے. ٹھیک ہے؟ لیکن تھوڑا سا جیسے میں پھر وہی یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہم اس وقت عبادات پر جس اینگل سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ پرسپیکٹو یونیورسل ہے، نہ کہ پرسنل. یعنی پرسنل سینس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو ہم نے شروع میں کی تھی، یونیورسل سینس میں کہ جس میں جس کا اطلاق تمام مخلوقات پر ہوتا ہے، تمام کائنات پر ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا نقطہ نظر بدل جاتا ہے. اچھا، عبادت کے ہدف کے حوالے سے ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم سے عبادت کرانے کا کوئی ہدف خدا کے پاس ہے؟ یعنی کیا خدا نے مخلوقات کو اس ہدف کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ تمام مخلوقات اس کی عبادت گزار ہوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت گزار ہو جائیں یا عبد ہو جائیں. کیا خدا ایسا کوئی ہدف رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو کافی ذہنوں کو الجھاتا ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ مقصد خلقت جن اور انسانوں کا عبادت ہے، تو مقصد ہمیشہ کسی ہدف کے لیے تک لے جاتا ہے. کیا اس ہدف میں خدا کا بھی کوئی حصہ ہے، اس آبجیکٹو میں کہ خدا نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ ہم سب اس کے عبادت گزار ہوں اور اس کے ذریعے سے خدا اپنا کوئی مقصد پورا کرے؟ ایسا ممکن نہیں ہے.
وہ ایک بس ایک چیز ہے، اب ہمیں نہیں پتا اس کی اوتھینٹیسٹی کے بارے میں. تو
ٹھیک ہے، تو اس میں جی یعنی خدا کوئی ہدف نہیں رکھتا اپنی ذات کے لیے، بلکہ جتنے بھی اہداف ہیں وہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے؟ مخلوقات کے لیے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ ہدف کے حوالے سے بھی یہ بات بہت کلیئر ہے. یعنی جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے ایک بھی آبجیکٹیو خدا کو سرو نہیں کرتا ہے. نہیں، مقصد خدا کا خود یہ نہیں کہ میں پہچانا جاؤں، بلکہ یہ مقصد بھی مخلوقات کے لیے کہ وہ مجھے پہچان کر اپنے کمال کو حاصل کریں. جب تک وہ مجھے پہچانیں گے نہیں، وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچیں گے. تو جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پر، خاص طور سے آپ کے ارشادات ہیں، کہ ہر جگہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ خدا ہدف نہیں رکھتا بلکہ خدا خود ہر شے کا ہدف ہے. یعنی خدا کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا آبجیکٹو خود اللہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہے. تو عبادت کا ہدف کیا ہے پھر؟ یعنی کہ ہم جو عبادت انجام دیتے ہیں، اور ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں, ہمارا ہدف ان دا یونیورسل سینس کیا ہے؟ صحیح, وہ ہدف جو بیان کیا جاتا ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں, ان ساری چیزوں میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ جب گفتگو, جیسے میں نے کہا تھا کہ علمی گفتگو جب آتی ہے تو بہت سارے پھر کنسیپٹس بھی اس کے ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. انسان کا ہدف یہ ہے کہ یعنی تمام عبادات کا یا قوانین شریعت کا یا زندگی کا, کہ انسان عاقل ہو جائے. لیکن اب فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عاقل کیا ہے, کہ وہ جوہر عقل کیا ہے, کہ جس تک پہنچنا عبادت کا ہدف ہے. آپ نارمل سینس میں ایک بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو عقل اور عبادت اور عقل اور عشق میں ویسے ہی ٹکراؤ ہے, جیسے ہمارے اردو شاعری میں بھی اور اس میں مطلب عرفانی شاعری میں بھی یہاں تک یہ چیز جملہ بہت موجود ہے کہ عقل اور عشق آپس میں ایک ساتھ نہیں چلتے, کہ خدا تک عشق کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے, عقل کے ذریعے سے نہیں پہنچا جا سکتا. یا بلکہ بہت سارے لوگوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ عقل جو ہے وہ اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, کہ جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اس لاٹھی سے ٹٹول ٹٹول کے اپنا رستہ تلاش کرتا ہے. عقل کی بات صوفیانہ شاعری میں یہ بھی آئی ہے, ٹھیک ہے. عشق, عشق
اسی پہلو کی طرح,
عقل جو ہے اس کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا, علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے کہ بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے, عقل محو تماشا لب بام ابھی. یعنی عقل جو ہے وہ چھت کے کنارے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے کیا ہے, انالیسس کر رہی ہے سچویشن کا, اور اس کی انالیسس میں کے دوران ہی یہ عشق جو ہے وہ بے خوف و خطر آتش نمرود میں کود گیا, یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ عشق ہے کہ جو اس آگ کو بچا رہا ہے. لیکن یہ جو عقل کی بات یہ سب لوگ کر رہے ہیں نا, یہ تقریباً عقل کو لے رہے ہیں اس سینس میں قوۂ فکری کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قوۂ فکری ہے یا مینٹل فیکلٹیز ہیں, یہ عشق والی چیزوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہے, ٹھیک ہے جی. عقل کی تعریف جو ہے جو میں نے بیان کی تھی وہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی, وہ یہ تھی کہ انسان جب عالم ہو جاتا ہے, عالم ہونے کے بعد یعنی حقیقت کھل جانے کے بعد, انسان کے پاس اسٹل دو آپشنز ہیں, یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرے یا اپنے علم کے برخلاف عمل کرے. تو جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے وہ عقل مند ہے یا عقل ہے. لیکن جس سینس میں, یعنی کہ اچھا یہ جو بات میں نے کی نا عقل کی کہ عبادات کا ہدف عاقل ہونا ہے, یہ جملہ کہاں سے آیا ہے, یہ تھوڑا سا میں اشارہ دے دوں کیونکہ ظاہر ہے نہ میں اس چیز کا ماہر ہوں اور نہ آپ کو اس میں الجھانا مقصود ہے. یہ جملہ آیا ہے حکمت متعالیہ سے, یعنی کہ جو آئیڈیا ان سب نے, جو بہت مخصوص ایک لیول ہے عرفا کا, جو ابن عربی سے اور پھر شہاب الدین سہروردی اور ملا صدرہ اور پھر اس وقت علامہ طباطبائی اور ان سب لوگوں, تو وہ ایک جو برانچ ڈیولپ ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں حکمت متعالیہ, یعنی الہی حکمت جو ہے. یہ جملہ وہاں سے آیا اور اس کی کچھ بنیادیں اس حدیث سے ملتی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی مخلوق اول عقل ہے, یعنی خدا نے سب سے پہلے جس شے کو, جس حقیقت کو خلق کیا ہے وہ عقل ہے. اور وہ اصول کافی کی پہلی حدیث بھی اسی قسم کی ہے, جی جی, پہلی حدیث ہی میرا خیال ہے بھیا, کہ عقل کے ساتھ دو چیزیں کیا تھیں, ایک حیا تھا ایک علم ہے شاید, ٹھیک ہے. تو عقل اس سینس میں, یعنی کہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ تعریف ہے عقل کی. یہ تعریف یہ کہتی ہے کہ عقل ایک ایسا ایسنس ہے کہ جو ہر مٹیریل ایفیکٹ سے پاک ہے اور جس کے سامنے ہر حقیقت کھلی ہوئی ہے. جس کے اور کسی بھی حقیقت کے درمیان پردہ نہیں ہے. یہ عقل کی وہ تعریف ہے کہ جو اس میں حکمت متعالیہ میں اور اس میں استعمال کی جاتی ہے, اور جس کے بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا بالا ترین ہدف کیا ہے کہ وہ جوہر عقل کو حاصل کر لے, یعنی اس مقام تک پہنچ جائے کہ جب اس کے اور کسی بھی حقیقت کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے, کوئی بھی میٹیریل یا باڈیلی اٹیچمنٹ جو ہے وہ انسان کو حقیقت کے دیکھنے سے رکاوٹ نہ بن پائے. کیا
اس میں اگر دو ڈائریکشن ہے سمجھنے کے, ایک ڈائریکشن میں تو 100% ہضم ہو رہی ہے, یہ دوسرا ہے اس میں تو ایک دم نہیں. اگر ہم عقل کو جیسا سمجھتے ہیں اس حساب سے دیکھتے ہیں,
نہیں یہ تو میں نے کہا نا کہ وہ یہاں بات ہی نہیں ہو رہی.
اچھا دوسری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں عبادت کا ہدف عقل ہے تو پھر افلا تعقلون کہیں پر یہ نہیں ہے, ویئر از یہ آیت بتا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
یہ مڈل ہے, مڈل اسٹیج ہے, یہ مڈل اسٹیج.
لیکن ہم نے کہیں لعلکم تعبدون نہیں سنا ہے.
کیا چیز؟
لعلکم تعقلون نہیں, افلا تعقلون. ویئر ایز جو چیز ہضم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دوسرے ڈائریکشن میں دیکھیں کہ ہم عقل ورڈ نہ یوز کریں,
نہیں اسی لیے
کانشیسنیس,
نہیں 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 اسی لیے ہر جملے کو جو ہے نا اس کے اس فیلڈ میں دیکھنا پڑے گا. یعنی اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو حکمت متعالیہ کا جملہ کا لفظ استعمال کیا, مجھے اس کا انگلش ترجمہ نہیں پتا.
تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ متعالیہ جو بھی حکمت ہے,
یعنی کہ یہ پوری ایک برانچ ہے کہ جو ان عرفا نے ڈیولپ کیا, ٹھیک ہے, اس کے
انگلش میں کیا کہیں گے بھائی,
اس عقل کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ عقل نہیں,
یہ ہم کیوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے عبادت اس لیے کی کہ ہم کانشیس بینگ بن جائیں, یو نو اویئر.
یہ اس عبادات کے اہداف جو ہیں وہ مڈل, ایڈوانسڈ, مور ایڈوانسڈ, ہائیسٹ, ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ آیت پڑھی سورہ بقرہ والی آپ نے پڑھی نا, یہ جس میں بیان ہو رہا ہے لعلکم تتقون, یہ آیت کیا ہے؟ یہ اس کا عبادت کا مڈل ہدف ہے, یہ انتہائی ہدف نہیں ہے. کیونکہ تقوی کیا کرتا ہے پھر؟ تقوی کے بعد کیا ہوگا؟ اگر عبادت آپ کو متقی بنا رہی ہے تو متقی ہونا ہدف نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مڈل ہے, مڈل اسٹیج ہے, متقی ہونا ہدف نہیں ہے.
اچھا کون سی قرآن شریف میں کون سی ایسی آیت ہے جو ہم کو دوسری اس کا نیکسٹ لیول بتائے؟
بالکل بتا رہی ہے, سورہ حج, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, کہ خون اور گوشت خدا تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, لیکن تمہاری طرف سے جو تقوی ہے وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. تقوی سواری ہے, تقوی مڈل ہے, ہدف نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟
ہدف اللہ,
لقاء اللہ, ٹھیک ہے. تو جب سورہ بقرہ کی آیت ابتدا میں ہے اس میں ہدف بیان کیا یا ایوہ الناس, جب بھی قرآن میں خطاب یا ایوہ الناس سے ہے ان کو کبھی بھی بات اینڈ لیول کی نہیں کی گئی ہے کسی بھی جگہ پہ. جی یعنی کہ اس میں آپ کی وہی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور سے کہ جب عام طور سے آپ صوفیانہ شاعری میں دیکھیں گے, ایون عرفانی بیانات میں دیکھیں گے, تو وہاں پر عقل کو وہ لیتے ہیں فیکلٹی آف مائنڈ اینڈ تھاٹ, اور اس کو وہ سمجھتے ہیں بہت سارے اوقات میں کہ عشق اور محبت سے اس کا ٹکراؤ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بات. اور دوسرا یعنی کہ جو میں نے جیسے تعریف بیان کی عقل کی, وہ ایک اور تعریف ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جس میں عقل کیا ہے, عاقل کون کہلائے گا؟ کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن حکمت متعالیہ میں جو جوہر عقل ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ مخلوق اول ہے.
تو یہاں پہ جو حکمت متعالیہ میں جو عقل کا ڈیفینیشن ہے وہ نارمل سینس میں جو عشق کا وہ پہلو پرسپشن آ رہا ہے وہ دونوں پیرلل ہے بیسیکلی, تو بیسیکلی جیسے حکمت مطالعہ میں جو عقل
کو جی میں ابھی اس کو میں اس کو جملہ پورا کر دوں
جی جی
اس کے تحت عقل کی تعریف یہ ہے کہ جب عشق کامل ہو جاتا ہے تو اس پر عقل کا رنگ آ جاتا ہے. وہاں پر تعریف یہ ہے کہ انسان کا عشق, لیکن یہ عشق کون سا عشق ہے؟ یہ اندھادھند عشق نہیں ہے, معرفت والا عشق ہے, یعنی جو معرفت کی بنیاد پر ہے. کہ جس طریقے سے کہ آپ جب امام حسین علیہ السلام کی دعائیں عرفہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو خدا کا عشق ہے, یا امام سجاد علیہ السلام کی جب دعائیں پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یا نعیمی و جنتی و یا دنیا یا و آخرتی, یا جس نے تیری محبت کا مزہ چکھا وہ تیرے در سے ہٹ کے کہیں اور جانا پسند نہیں کرتا, اور جسے تو نے اپنے عشق کے جام پلائے, اس قسم کے جملے ائمہ کی دعاؤں میں ہیں. تو یہ عشق وہ والا عشق نہیں ہے جو آنکھیں بند کر کے ہوتا ہے, بلکہ یہ معرفت والا عشق ہے. تو حکمت متعالیہ میں یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ جب عشق کامل ہو جاتا ہے تو وہ عقل میں, اس عقل میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ جو ہائیسٹ لیول کی مخلوق ہے. یعنی کمال عشق عقل ہے, یہ اور تعریف ہے. تو اس میں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں یہ تھوڑی, کیونکہ یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, لیکن اس میں ہر جگہ پر ہر فیلڈ میں, یعنی جب آپ مثال کے طور پر صوفیزم کے تحت دیکھیں گے تو عقل جو ہے وہ فیکلٹی آف تھاٹ ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کافی حد تک حدیثوں کی نظر سے دیکھیں گے, احادیث کی نظر سے دیکھیں گے, تو عقل کی تعریف آپ کو وہ سمجھ میں آئے گی جو میں نے بیان کی تھی, کہ عقل یعنی علم, اور پھر علم کے بعد اس راہ پہ چلنا کہ جو علم سکھا رہا ہے. لیکن یہ چیز جو بہت مخصوص کچھ احادیث اور آیتوں سے بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ عقل جوہر اول ہے, عقل مخلوق اول ہے, اور عقل تمام عبادات کا ہدف ہے. یعنی تمام عبادات کا ہدف کیا ہے؟ کہ انسان عاقل ہو جائے. عقل کی تعریف اس میں کیا ہے, یہ بہت غور سے سنیے گا کہ اس میں تعریف کیا ہے. عقل ایک جوہر مجرد ہے. مجرد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیورلی اوریجنل ہے اور ہر قسم کی ایفیلیشن سے پاک ہو. مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل اوریجنل چیز ہو اور جس میں کسی قسم کی کوئی ایفیلیشن یا کنیکشن نہ ہو, یعنی بالکل خالص, یہ جوہر مجرد ہے.
تو
پریکٹیکل ورلڈ میں مثال کے طور پر وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی شادی کی شکل نہ دیکھی اسے مجرد کہتے ہیں, یعنی جو جانتے ہی نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے, اس حوالے سے بالکل خالص, یعنی دور رشتہ ازدواج سے, اس کو مجرد کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو بالکل اوریجنل ہے, پیور پیور ورڈ. مجرد یعنی جو بالکل خالص,
ناٹ امپیکٹڈ بائی ادر کنڈیشنز.
جی, یعنی جو بذات خود بالکل پیور اور اوریجنل ہو اور کسی دوسری چیز سے ایفیلیٹ نہ ہو, ملاوٹ نہ پائی جائے.
تو اس عقل میں ڈیفینیشن میں اور جو ہم لوگ جس کو عقل سمجھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں کیا فرق ہے؟
زمین آسمان کا فرق ہے.
تو اس کے لیے کوئی الگ وہ نہیں ہے, ورڈ الگ بھی نہیں ہے بھائی. عربک تو واسٹ لینگویج ہے, تو الگ ورڈ ہونا چاہیے اس کا جب اتنا زیادہ فرق ہے.
یہی بس ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں گے تو آپ کہیں گے عقل مجردہ, یعنی وہ عقل جو پیور ہے اور انٹینٹڈ ہے,
جو ہر چیز میں پائی جاتی ہے, یہاں تک کہ ہم اس میں بھی پائی جاتی ہے
عقل مجردہ.
یا کانشسنس میں اس میں فرق کیا؟ یہی تو ہے بھائی, سائنس یہی تو کہتی ہے کہ کانشسنس ہر چیز میں ایگزسٹ کرتی ہے.
نہیں, کانشسنس کے بارے میں دیکھیے, یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جو مخلوق اول ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ کیسے پروف کریں گے کہ کانشیسنس مخلوق اول ہے؟
سائنٹیفکلی پروون, ہم اس کو کیسے دکھاتے ہیں؟
چلیں خیر, وہ بحث بعد میں بتائیے گا مجھے, وہ بعد میں بتائیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ عقل روح ہے, مجرد ہے, پیور ہے, اوریجنل ہے اور ہائیسٹ لیول کی مخلوق ہے. اسی لیے بعض اوقات کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نور احمدی مخلوق اول ہے, کہیں پر یہ ملتا ہے کہ عقل مخلوق اول ہے, تو نور احمدی بھی یعنی پیور عقل ہے. مثال کے طور پر, یعنی کہ ہم اس بحث میں زیادہ نہیں جاتے, لیکن عقل یعنی دی اینڈ, انسان کی عبادات کا دی اینڈ کیا ہے؟ کہ انسان عاقل ہو جائے, یعنی اس جگہ تک پہنچ جائے, اس جوہر کو حاصل کر لے کہ جو پیور ہے, اوریجنل ہے اور خالص ہے. یہ عبادات کا ہدف ہے, یعنی خدا نے اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں عبادات کو دیا ہے.
تو عقل کا کمال سے پہنچنا جو ہے, عقل کا مجرد ہونا ہے.
نہیں پتہ نہیں, میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں نے کہیں غلط بحث نہیں چھیڑ دی ہو. دیکھیے اس کو اس سینس میں دیکھیں, اس کو اس سینس میں دیکھیں, ہم پورا ایک ڈاٹس ملانے کی کوشش کرتے ہیں. انسان جب اپنا سفر شروع کرتا ہے تو وہ سفر بیسیکلی کیا ہوتا ہے, جہالت سے علم کا سفر ہے ان دا بگننگ. یعنی ہم جاہل ہیں, ہم ایک حقیقت کو نہیں سمجھتے, ایک چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ حقیقت کیا ہے, ٹھیک ہے. اس جاننے کی کوشش میں آپ اپنی مینٹل فیکلٹیز کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک قوت تفکر ہے, اس کو بعض لوگ اس کو بھی عقل کہتے ہیں, لیکن میرا زور اس بات پر ہے کہ اس کو آپ اپنی فکری قوت کہیں, عقل نہ کہیں, کیونکہ اس سینس میں عقل قرآن میں آئی بھی نہیں ہے. اس سینس میں سوچ و بچار کے حوالے سے جب آپ فکر کرتے ہیں, فکر کرنے کے بعد آپ پر ایک چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے. یعنی مثال, بہت سادہ سی مثال, کہ آپ پر اس بات کی حقیقت کھل گئی کہ ہاں بھائی یہ چیز جو رکھی ہوئی ہے گلاس ہے, ٹھیک ہے, اور گلاس کیا چیز ہوتی ہے. تو اب اگلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کو اب استعمال میں لائیں, ٹھیک ہے. یعنی اب آپ اس گلاس کے اندر مثال کے طور پر مٹی ڈال دیں, شربت ڈال دیں, چائے ڈال دیں, پانی ڈال دیں, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ یوز ایسے ہیں کہ جو اس کے مطابق ہیں, پراپر ہیں, کچھ یوز ایسے ہیں کہ جو اس کے مطابق نہیں ہیں, جس سے آپ اس چیز کو خراب کر دیں گے. تو جب آپ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ عاقل ہو جاتے ہیں. یعنی اس سینس میں جو یہ ابھی بات کر رہے تھے, افلا تعقلون, جو قرآن کریم میں ہے, زیادہ تر اس سینس میں کہ تم جس بات کو سمجھ رہے ہو, جس بات کا علم حاصل کر رہے ہو, اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر بات آ گئی. اب یہ نہیں, لیکن اب اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے جب آپ آگے چلیں گے تو آپ جب عمل کرتے جائیں گے تو آپ کے اندر اس حقیقت کے حوالے سے محبت پیدا ہوتی رہے گی. یہ محبت, اس محبت کی سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جس کو چاہا جاتا ہے وہ آپ سے دور ہوتا ہے, آپ سے باہر ہوتا ہے, آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. محبت کی فائنل سٹیج یہ ہے کہ آپ جس کو چاہ رہے ہیں اس کو پالیں, پھر اس کے بعد آپ اس پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. اس قربانی کو کہتے ہیں عشق. عشق میں جب آپ اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دیتے ہیں تو آخر میں یہ عقل مجرد پھر آپ کو نظر آتی ہے. چھوڑ دیں ابھی اس کو, انشاءاللہ پھر کبھی بات سمجھ میں آئے گی. یہ اصل کمال ہے, یعنی محبت بربنائے عقل. محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ جب آپ نے جس کو چاہ رہے ہیں اس سے ملے نہیں ہیں, اس کو پایا نہیں ہے, اس وقت تک محبت ہے. جب آپ نے اس کو پا لیا تو وہ محبت عشق میں کنورٹ ہو جاتی ہے. پانے کے بعد اپنے آپ کو اس پہ قربان کر دیا, یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ اس کے لیے ختم کر دیا, تب آپ اس منزل تجرد تک پہنچ جاتے ہیں.
اچھا,
کہنا ٹھیک ہوگا کہ دنیاوی طور سے جو کہہ سکتے ہیں ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ضروری نہیں ہے وہ عاقل بھی ہو؟
بالکل نہیں، بلکہ جو یہ بحث ہے، قرآنی بحث ہے، اس کے تحت ایک بڑا عجیب جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حقیقتاً عالم ہے جو جاہل ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں جہالت کا جو اپلیکیشن ہے وہ اس پر ہوتی ہے جو عالم ہے، یعنی جو علم رکھنے کے بعد اس کی الٹی طرف چلا جائے، حقیقتاً جاہل ہوا ہے، اور وہ شخص کے جو کسی چیز کی انفارمیشن نہیں رکھتا وہ مس انفارمڈ ہے یا ڈس انفارمڈ ہے، وہ الگ ہے، اگرچہ کہ اس کے لیے بھی آپ بعض اوقات لفظ جاہل استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر ورڈ ہے بے سواد یا لا علم، لیکن حقیقتاً جہل عقل کے مقابلے میں، جو اپنے علم پر عمل کریں وہ عاقل، جو اپنے علم کو چھوڑ کے اس کے الٹی طرف چلا جائے وہ جاہل۔ صحیح، چلیں اس بحث کو یہیں تک رکھتے ہیں، اب ہم آتے ہیں یعنی کہ جو زیادہ ریلیونٹ بات ہے اس پر۔ تو اب جب ہم اس رستے کی بات کر رہے ہیں کہ عبادت اور عبادت کا ہدف عقل مجردہ تک پہنچنا اور عقل مجردہ سے پہلے عشق کے مراحل سے گزرنا اور پھر عقل اور علم، اس چیز کو قرآن کریم نے ایک بڑے بہت زبردست طریقے سے بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آیتیں آپ کو سنا دوں اور وسیع بھائی کی اس بات کا جواب بھی مل جائے کہ کہاں ہیں، اس سے آگے والی بات کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے آگے والی چیز کہاں نظر آ رہی ہے۔ یہ آیتیں ہیں 133، پہلے آیت، بلکہ 133 ہے، 136 ہے، میں 136 سے پڑھتا ہوں، بقرہ۔ اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم نے جس کو مخاطب کر کے بات کی ہے کمال بھی ہمیشہ اس کے اعتبار سے بتایا ہے، یعنی جیسے یا ایوہ الناس کی جہاں تک گفتگو ہے نا، وہاں پر کبھی بھی بات کمال کی نہیں ہوگی، جب مومنین سے بات ہے، متقین سے بات ہے، یا پیغمبر سے بات ہے، یا انبیاء سے بات ہے، آپ کو کمال انسانی ہمیشہ اس جگہ پہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اس آیت میں گفتگو ہے کس سے؟ مومنین سے، اور مومنین کو خدا کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 135 میں، کہ جب یہ یہود و نصارہ آ کے تمہارے پیچھے پڑیں اور کہیں کہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، یعنی ان کی نظر میں ہدایت فرقوں میں ہے، ہدایت قوموں میں ہے، کہ یہودیت میں ہدایت ہے یا نصرانیت میں ہدایت ہے۔ قل، اے پیغمبر اور جو تمہارے فالوورز ہیں، تم کہہ دینا بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہدایت ابراہیم حنیف کی ملت میں ہے، اور حنیف بھی کسے کہتے ہیں؟ جو افراط و تفرید سے پاک ہو، جو دائیں نہ دائیں طرف جھکا ہوا ہو نہ بائیں طرف جھکا ہوا ہو، جو حد وسط میں قائم ہو، یعنی جو چیز ایک رستے کے درمیان میں ہے وہ حنیف ہے، نہ اس میں زیادتی پائی جاتی ہے نہ کمی پائی جاتی ہے۔ یہ بقرہ 136، 135، 136، یہ پورا تسلسل ہے۔ تو جب یہ تم سے آگے کہیں کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو تم کہنا نہیں، اس میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت کہاں پر ہے؟ ملت ابراہیم حنیف میں ہے، اور ابراہیم حنیف کی پہچان کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، جو کہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی ہدایت ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، ہدایت اس میں نہیں ہے، یعنی جیسے آج کی زبان میں ہم بات کریں گے، ہم کہیں کہ اگر تم سنی ہو جاؤ گے، اگر تم شیعہ ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت سنی شیعہ ہونے میں نہیں ہے، ہدایت حق کے رستے پر اور افراط و تفرید سے پاک ہونے میں، ہدایت شرک سے پاک ہونے میں۔ وما کان من المشرکین، تو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو معیار بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز کو حقیقتاً ہدایت یافتہ قرار دیا۔ قولو، آمنا باللہ, اور کیا کہو؟ اب اس کی تفصیل ہے, آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل الینا اور جو ہماری طرف نازل ہوا, وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعنی اور باقی تمام انبیاء پر آیا, جو موسیٰ کو دیا گیا, جو عیسیٰ کو دیا گیا, جو انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے, لا نفرق بین احد من بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے, تمام انبیاء خدا کی طرف سے حق کا پیغام لے کر آئے, ہدایت لے کر آئے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, یہ پہلی اسٹیج کی, یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ عبادت کے حوالے سے انسان کی طرف پہلی اسٹیج کیا ہے, آپ کی عبادت آپ کو کب فائدہ دے گی؟ جب آپ مسلم ہو جائیں, مسلم یعنی جھک جائیں, آپ کو کوئی اعتراض نہ رہے. اچھا, اس آیت میں سب سے خاص بات کیا ہے اس ٹکڑے میں, جو موسٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, پک کر پا رہے ہیں 136 میں, وہ تو ٹھیک ہے تفریق نہیں ہے, یعنی کہ جو انبیاء موسیٰ عیسیٰ ابراہیم اسماعیل اسحاق ان کی اولادیں جو بھی ہیں, لیکن سب سے خاص بات کیا ہے؟
جو نازل کیا اس میں تفریق
نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی. نحنو لہو مسلمون, پیچھے جتنی باتیں آ رہی ہیں وہ ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں؟ پلورل ہے نا, لیکن ہم ان کے سامنے تسلیم نہیں ہیں, اس کے لیے تسلیم ہے, اس کے لیے سنگولر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حقیقت واحد ہے, جس کی مینیفیسٹیشن تمام انبیاء کے پیغامات ہیں, لیکن دین کی حقیقت واحد ہے جس کے آگے جھکنا ہے, حقیقت دین کے, یعنی کہ جب آپ عبادت انجام دیتے ہیں, جب آپ نماز پڑھتے ہیں, تو آپ اس حقیقت یعنی حقیقت الہیہ کے آگے تسلیم ہوتے ہیں, خدا کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں. یعنی کہ اتنے جن جن نبیوں کو جو کتابیں ملی ہم ان کے سامنے تسلیم ہے, یہ نحنو لہو مسلمون, یہ بہت خاص بات کہ حقیقت دین جس کے مینیفیسٹیشن تمام انبیاء کے پیغامات ہیں, لیکن جو بکثرت ہیں ایک حقیقت کو شو کرتے ہیں, ایک حقیقت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کے آگے ہم تسلیم ہیں, پہلی منزل. ٹھیک ہے, یہ پہلی منزل ہے, اور اس منزل پر انسان کیا ہوگا, اس منزل پر انسان کیا ہوگا, اسے عاقل ہونا چاہیے, یعنی کہ جب تک وہ اپنی معرفت سے علم حاصل کرے گا اور اپنے علم کے رستے پر چلے گا تب تسلیم ہوگا.
عاقل ہونے کا کہاں بات ہے؟
بات نہیں آئی, میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم پچھلی گفتگو سے اپنے کنیکٹ کریں تو اس جگہ پر, یعنی کہ جو انسان کہہ رہا ہے کہ نحنو لہو مسلمون, یہ اس میں, یہ فرسٹ اسٹیج کون سی ہے, فرسٹ اسٹیج کون سی,
مسلمون والی, تسلیم کیا, یہ فرسٹ اسٹیج ہے. اس کے بعد
دیکھیے, اگر آپ فرسٹ اسٹیج سے مراد وہ لے رہے ہیں جو سورہ حجرات میں, ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قولو آمنا باللہ, بات ایمان سے شروع ہو رہی ہے اور اتنی معرفت تک جا رہی ہے کہ وہ اس کثرت میں سے وحدت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے آگے جھک رہے ہیں. پہلی اسٹیج کہاں ہے؟ پہلی اسٹیج کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, یعنی جو لوگ کہہ رہے ہیں نحنو لہو مسلمون, ان کے دو کمالات سامنے آ رہے ہیں, وہ تمام خدا کے پیغام کو پر ایمان رکھتے ہیں, تمام پیغام پر جو شروع سے آخر تک ہے, اور صرف اس پیغام کو جانتے نہیں بلکہ اس کی اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ اس میں سے کثرت میں سے وحدت کو تلاش کر پا رہے ہیں. یہ مقام اقلاء ہے, یہ پہلی اسٹیج ہو نہیں سکتی, صحیح ہے. یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نحنو لہو مسلمون, یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو معرفت کے مرحلے سے گزر گیا, علم کے مرحلے سے گزر گیا, عقل تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, یعنی جو اس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کر رہا ہے, اور عمل کرنے کی صورت میں وہ جھک گیا خدا کے آگے, تسلیم ہو گیا. اچھا, اب 138 بیچ کی آیت میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ابھی وہ ہم سے متعلق نہیں ہے. صبغت اللہ, یہ پورا ایک الگ بحث ہے. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ. اب جو خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو جاتا ہے یعنی عاقل ہو جاتا ہے, وہ عاقل کون سا, جو قرآن و حدیث میں جس عاقل کی بات کی جا رہی, اس پر اللہ کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ رنگ الہی میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے ہم سے زیادہ. کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہولی دیوالی, کیا ہوتا ہے رنگنے والا تہوار, ہولی, اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, اور صرف یہ اہل ہنود میں نہیں ہے, بہت سارے دنیا کے مذاہب میں ہی ہے, ایون کرسچنز میں بھی یہ ہوتا ہے. کہ بیسیکلی کیا ہے, یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ایک رنگین پانی سے غسل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے فولڈ میں آ گیا, یہ اب ہمارے اب ہمارا ہو گیا, یہ یعنی ہمارے رنگ میں رنگ گیا. تو جو شخص عقل کے مرحلے پر پہنچ کر خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ اس پر خدا کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو خدا نے کہا کہ صبغت اللہ, یہ اللہ کا رنگ ہے, یہ اللہ کا رنگ ہے.
پیغمبروں کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے
جی, تو اللہ کا رنگ تھوڑا سا بس ایک جملے میں, جیسا میں نے کہا کہ یہ پوری ایک الگ بحث ہے کہ رنگ الہی کسے کہتے ہیں, لیکن اس کے میننگ کو ہم سمجھ لیں کہ رنگ الہی کیا ہے. رنگ الہی کا مطلب ہے خدائی کوالٹیز کا نفس میں پیدا ہونا, ملکات الہیہ کا پیدا ہونا, الہی کیریکٹرسٹکس کا پیدا ہونا. یعنی مثال کے طور پر کہ جب آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے کہ آپ کسی کا برا نہ چاہیں, جب آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے کہ آپ انسانوں کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ان سے محبت کریں, یہ کیا ہے, یہ جتنی کوالٹیز آپ کے نفس میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ رنگ الہی ہے. اس کو اگر آپ علمی زبان میں کہیں گے تو ملکات کہیں گے, ملکہ.
کون سا
برا نہ چاہیں, اس کا میں مطلب نہیں سمجھ. جی, یعنی کہ یہ انسان کے اندر رحم والا جو جذبہ ہے, خدا کی صفت ہے. جی جی, وہ رحمانیت اور رحیمیت کا جلوہ ہو جاتا ہے نا انسان. تو یہ صبغت اللہ یعنی الہی کوالٹیز کا پیدا ہو جانا, اب یہ سیکوینس ہے. یہ کیا ہے, مسلمون کے بعد یہ بات آ رہی ہے, جب انسان تسلیم ہو گیا, تسلیم ہونے کے بعد اس پہ خدا کا رنگ آنا شروع ہو گیا, یعنی اس کے اندر خدائی کوالٹیز پیدا ہونا شروع ہو گئیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بیوٹیفل کس کا رنگ ہے. احسن کا لفظ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, سب سے زیادہ حسین. جی, کہ اس سے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر ایک تمہیں اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے. جو تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ یہودی ہو جاؤ, وہ ایک رنگ کی طرف, ایک رنگ میں رنگنا چاہ رہا ہے. جو تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ نصرانی ہو جاؤ, وہ دوسرے رنگ میں رنگنا چاہ رہا ہے. لیکن خدا بھی تمہیں ایک چیز کی دعوت دے رہا ہے, جو ایمان ہے, جو عقل ہے, جو عبادت ہے, جو اسلام ہے, اسلام حقیقی. تو یہ وہ رنگ ہے کہ جو سب سے زیادہ حسین ہے, اس سے حسین اور کوئی رنگ نہیں ہے. اب دوسرا جملہ ہے, وہ نحنو لہو عابدون. اب ترقی کر کے کہاں تک پہنچا انسان, مسلمون سے ترقی کر کے کہاں تک پہنچا؟ عابدون تک پہنچا، بندگی تک پہنچ گیا. بندگی کی تعریف آپ کو یاد ہے میں نے کیا بتائی تھی؟ نو ریزسٹنس. ٹھیک ہے نا، کہ اب تسلیم کی منزل سے پہنچ کر کہاں تک آ گئے؟ تسلیم کی منزل سے پہنچ کر کہاں تک آ گئے؟ پرفیکٹ ریلیشن شپ. یہ عشق کی منزل ہو گئی یا نہیں؟ عشق ہے نا یہ، کہ اب خدا کے ساتھ خالی عبادت نہیں ظاہری طور پہ انجام دی جا رہی ہے، یا خدا کے کاموں کو سمجھ کے نہیں بات ہو رہی ہے، بلکہ اب ایک زیرو ریزسٹنس والی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئی ہے جو کہ عشق ہے. صحیح، عشق کی تعریف بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. اس کے بہت زبردست میننگ ہے. آپ نے بہت جگہ پہ سنا ہوگا عشق پہچان، جو بیل ایک ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، شاید نام عشق پہچان کا مطلب ہی ہوتا. بیل ایک ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی پودے کو لپٹ جاتی ہے تو وہ پودا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ بیل جو ہے وہ اس پودے کو کنزیوم کر لیتی ہے. اس لیے عشق اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس میں چاہنے والا محبوب پر اپنے ذات کو فدا کر دے. محبت اور عشق میں بہت بڑا فرق ہے. صحیح ہے، محبت اور عشق ایک چیز نہیں ہے. محبت یعنی آپ پہنچ رہے ہیں، یو ہیو لو، لیکن ابھی تک آپ کو وہ ملا نہیں ہے جس کی آپ کو تلاش تھی. یہ محبت کے مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں. دنیاوی محبت میں کیا ہوتا ہے، یعنی مال کی محبت یا اور دوسری چیزوں کی محبت، کہ انسان کو اگر وہ مل جائے جس کو وہ چاہ رہا تھا تو محبت کم ہو جاتی ہے عام طور سے، ہے نا، اس چیز کی وقت کم ہو جاتی ہے. لیکن حقیقی محبت کا حساب بالکل الٹا ہوتا ہے. حقیقی محبت میں جب انسان محبوب کو پا لیتا ہے تب اس کے حسن کے جلوے صحیح معنوں میں اس پہ کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کے اندر یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ میں اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دوں اور ختم کر دوں. ٹھیک ہے، اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشق. تو جس طریقے سے میں نے کہا کہ نحن لہ مسلمون از سینونیمس ود عقل، نحن لہ عابدون عشق، کہ اب ہم نے خدا کو پا لیا لیکن اب ہم، ہماری خواہش کیا ہے کہ اب ہم اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دیں. اب اس کے بعد اگلی منزل آئی. اگلی منزل کیا ہے؟ صبغت اللہ کے بعد، نحن لہ عابدون کے بعد، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ یہ جو مخالفین ہیں، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، جو تمہارے دین میں تم سے حجت کر رہے ہیں، کہ کیا تم حجت کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ آخری منزل ہے، اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں. یہ وہ چیز ہے مجرد، خالص. ناؤ وی آر پیور، وی آر فری فرام اینی ادر افیکٹ، وی ہیو بیکم انٹینٹڈ ایکسپٹ فار دا افیکٹ آف اللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن ایک چیز جو بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عابدون سے مخلصون کے بیچ میں یہ جملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمون پہلے مسلم، یعنی ایمان کے بعد تسلیم، تسلیم کے بعد ملکات کا پیدا ہونا، کوالٹیز کا پیدا ہونا، کوالٹیز کا پیدا ہونا یعنی حقیقت بندگی، عشق. صحیح، لیکن عابدون سے مخلصون کے بیچ میں یہ حجت اور یہ جھگڑے والی بات کیسے ہے؟
کیونکہ ایسوسی ایشن کا ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے ایسوسی ایشنز بھی جو ہے وہ ختم کر دیے.
جب آپ بندے کی صفت یہ ہے کہ آپ محبوب کے لیے جب تک کھڑے ہو کے قربانی نہیں دیں گے, جب تک ہر اس سے کہ جو اس کے خلاف ہے آپ اس کے مخالفت مول نہیں لیں گے, آپ کبھی خالص نہیں ہوں گے. یعنی اور آسان الفاظ میں بات کروں, دشمنان خدا کے مقابلے میں جب تک جہاد نہیں کریں گے اس وقت تک مخلص اور خالص نہیں ہوں گے. یعنی جب تک وہ تمام کی تمام طاغوتی طاقتیں کہ جو خدا کے نظام کے برخلاف کام کر رہی ہیں, جو خدا کے نظام کو ختم کرنا چاہتی ہیں, مٹانا چاہتی ہیں, جب تک بندہ خدا للہ اور فی اللہ قیام نہیں کرے گا ان کے مقابلے میں, مقام مخلصون تک نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک ہے, یہ اسٹیجز ہیں عبادات کی. یعنی کہ جو جیسے میں نے بات کی, جو ہدف ہے, ہدف کیا ہے؟ مخلصون, یعنی اس عالی ترین مقام تک پہنچ جائے کہ جو خالص ہے, جس کو نور احمدی کہہ لیجئے, جس کو عقل اول کہہ لیجئے, جس کو عقل کامل کہہ لیجئے, کچھ بھی, یعنی کہ جو مختلف جملے جو آئیں. یہ مخلص ہونے کی اسٹیجز ہیں کہ ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے نا 133 سے یہ 139 بہت بیوٹیفل ہے. تو ہم اپنے آپ کو بالکل اس پیرامیٹر پر پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے, اور جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم تو ابھی مسلمون کی منزل تک بھی نہیں پہنچے صحیح معنوں میں, کہ ہم اس حد تک کہ اپنی معرفت کو کمال تک پہنچا کے اور خدا کے آگے دل و جان سے جھک جائیں, تسلیم خم ہو جائیں. یعنی اپنی دل و جان کو, اپنی فکر کو, اپنی عقل کو, ہر اپنی ہر فیکلٹی کو خدا کے آگے جھکا دیں, تو یہ نحن لہو مسلمون. اور پھر خدائی رنگ انسان پہ چڑھنا شروع ہوتا ہے. خدائی رنگ کا مطلب کوالٹیز, الہی کوالٹیز, کہ جس کے بارے میں حدیث میں بہت اچھا جملہ آیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ, کہ اپنے آپ کو اخلاق الہی سے مزین کرو. یعنی خدا کے اخلاق کیا ہیں؟ یہ خدا کی صفات ہیں, رحمانیت, رحیمیت, ربوبیت, رزاقیت, کریمیت, یہ اخلاق خدا ہیں. اور جب یہ اخلاق خدا انسان کے نفس میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, یہ رنگ الہی ہے. اس رنگ الہی کے حاصل ہونے کے بعد کیا ہے؟ بندگی کی منزل ہے. یعنی انسان اور خدا کے درمیان ایک پرفیکٹ ریلیشن شپ, نیئر پرفیکٹ ریلیشن شپ بن گئی, یہ بندگی. بندگی کے بعد اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دینا, جس کی موسٹ آبویس اپلیکیشن کیا ہے؟ دشمنان خدا اور دشمنان دین کے خلاف جہاد. اخلاص, یعنی کہ پھر خدا جو خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے گا, اسے خدا ہر ایک سے کٹ آف کر کے اپنے لیے خالص کر لے گا. یہ عبادت کا حقیقی اور کائناتی ہدف ہے, یعنی جسے آپ کہہ لیں کہ جو تمام پہلوؤں کو کور کرتا ہے. اور جس کو, جیسے میں نے کہا کہ حکمت متعالیہ میں ایک جملہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ عبادت کا ہدف عاقل ہونا ہے, لیکن اس کی تشریح کم و بیش یہ ہے کہ یہ مراحل کس طریقے سے طے ہوتے ہیں. جی,
یہ جو سیکنڈ سٹیج تھی, اس میں ایک جو چیز انٹرسٹنگ ہے وہ یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے, صبغت اللہ تو ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً نَا کہ مِنْ صِبْغَةِ اللَّهِ. تو یہ جو ترکیب ہے اس کی, یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اس کا
جی, اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رنگ الہی خود انسان ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ, اور کون ہے سب سے زیادہ حسین رنگ میں؟ تو بیسیکلی یہ چیزیں, اور قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیتیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ جتنے بھی ہم کوالٹیز کی بات کرتے ہیں, یہ در حقیقت انسان خود ہے.
ایک اور پہلو سمجھ میں آ رہا ہے جو آپ بتائیے, صحیح ہو سکتا ہے, صحیح ہو نہ ہو. وَمِنْ أَحْسَنُ, وَمَنْ أَحْسَنُ, ٹھیک ہے, اور جو और कौन है अल्लाह से
नहीं, और कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत,
हाँ, मतलब वो कंपेयर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर सिबगतुल्लाह होता तो अल्लाह का रंग यहाँ पर एक्चुअली अल्लाह से डायरेक्ट है और वो तमीज है,
ये मैं नहीं कह सकता इस पे, ये
बहुत और भाई सिबगत
नहीं, लेकिन ये इसके माना शायद बहुत डिफिकल्ट हो जाए।
तो इस तरीके से क्यों आया और दूसरे तरीके से क्यों आया जो सीधा था,
इसमें एक चीज जो समझ में आ रही है कि खुदा से रंग में कौन सबसे खूबसूरत हो सकता है,
तो कह रहे, तो ये
खुदा से रंग में कौन सबसे खूबसूरत हो सकता है, यानी इसका मतलब यही बात समझ में आ रही है कि खुदा के साथ जो ताल्लुक है, जो बंदगी है, अब्दियत है, ये अब्दियत ही वो रंग खुदाई है, और इससे किसी भी चीज को कंपेयर कर दो, इससे किसी भी चीज को, यानी कि ये जो बंदगी है खुदा है, खुदा का इंसान के दिल में आ जाना है, खुदा का इंसान के वजूद के साथ कनेक्ट हो जाना है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कलर फॉर अ पर्सन, और इससे किसी भी चीज का मुकाबला कर लो, हुस्न में मुकाबला नहीं हो सकता।